Jesus, just in God and His mind and with you. God, if we look, we're in our hearts. If we look down our hearts, we have this minute, and our hearts are dry. ये सूरत और इससे पहले वाली सूरत सूरह अनाम दोनों करीब करीब एक ही समय में नहीं है। ये वो वक्त था जिसके मुसलमानों पर मजालिम शदीद हो गए थे और कुफार भी अपने आखिरी घर में इस्तेमाल करना शुरू किए थे। ये दो इसी तरह जाते बस हो जाए या निकल भागेंगे। چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تین کو خطاب کر کے تصویر کی سمجھایا دوسرے تین کو بتایا، لیکن کچھ اشارے اس میں ایسے بھی ہیں کہ جب تم اس لائق نہیں رہو گے اور آپ سے مسترد ہو جاؤ گے تو مجھے نکل جائے گا ہجرت کے لیے جائے گا، اور جب تک کسی ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے دین کے پیش کرنے والے مخلصین اس ملک میں موجود رہیں گے اس ملک کا خدا بازار نہیں ہے۔ اور جس وقت اللہ کا رسول اس کے ساتھی اس ملک سے نکل جائیں یا آئندہ تو نہیں اللہ سے مخلص بندے کسی ملک سے نکلنے پر مجبور ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ اس ملک پر اللہ مارا نہیں ہے۔ بڑی نازک بات ہے جو قرآن میں ہما کا اللہ ورزی بہت مان سکے اللہ ان پر آزاد نہیں لائے گا جو کتاب نہیں، اور جب تک کوئی استغفار کرنے والے موجود رہیں گے تو بھی اللہ نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے بہت غنیمت ہے وہ مسلمان جو اسلام لائے گی اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور سب لوگ استغفار میں مشغول انہیں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ خلافت میں ان سے سرب نظر کر کے پہلے کتاب سے خطاب کیا گیا اور بالکل آخر میں ان سے بھی توجہ ہٹا کر پوری انسانیت سے خطاب کیا گیا ہے کسی کو، اور پوری انسانیت سے خطاب اس لیے ہے کہ یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے قیامت تک کے لیے۔ الاسلام مین صاد یہ سورت کا نام ہے۔ کتاب المنزل الیک کو خدا ہے تم کی صدر خارجون میں ہمیں سن رب نہیں الاسلام مین یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ کے سینے میں کچھ سنگی محسوس نہ ہو، آپ بے کھٹک بے باکی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے مشکلات ہوتی ہیں لوگ یقینی نہیں سوچتے ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ بستے ہو جاتی ہیں سمجھا سمجھا دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے الجھن محسوس قرآن محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن محسوس نہ کریں آپ آرام پہنچا کریں صحیح جو ہے جہاں کہیں بھی ہوں گی وہ باہر اس کو مانیں گی اس کا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت برسے ہو گئے سمجھاتے ہوئے بتاتے ہوئے تو سنتے ہی نہیں، حالانکہ ابھی کہا ہی نہیں ہے ہم نے، ابھی کہنے کی طرح کوئی بات ہم نے اس ملک کو پہنچائی نہیں ہے، سمجھانے اور سمجھنے کی بات تو بات کی ہے، سمجھانے کا حق نہیں ادا کیا ہم نے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہماری ساری تبلیغ اور ساری دعوت کا بھی مسلمانوں کی اصلاح تک محدود ہے. حالانکہ اس کے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی اصلاح سے آگے بڑھ کر غیر مسلموں تک ساری دعوت کا بھی ہے اور کامیابی اسی وقت ہوگی جب غیر مسلموں تک ہماری دعوت پہنچے. لیکن دعوت پہنچانے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ ہمارا ذہن صاف ہو دعوت کے بارے میں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا عمل ہماری دعوت کی گواہی ہو. عمل بھی انفرادی نہیں بلکہ سماج کا، معاشرے کا عمل گواہی دے اس دعوت کی، یہ دعوت ہم پیش کر رہے ہیں. اور جب بھی داعیان حق کی زندگیاں ان کی دعوت پر گواہ نہ ہو تو دعوت قبول نہیں ہوتی، دعوت کی جان نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جو دعوت ہم لے کر اٹھے ہیں اور چاروں ناچار اٹھے ہیں، اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، قبول کیا اسلام کو. ہر وہ شخص جس نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ دین محض قبول کرنے کا نہیں ہے، قبول کرتے ہی پہنچانے کا نہیں ہے. اور اسی حیثیت کو ہم صدیوں سے جڑے ہیں. یہ تو یاد رہا کہ ہم مسلمان نماز روزہ بھی کرتے رہے، صدقات بھی ادا کرتے رہے، نیکیاں بھی کرتے رہے، لیکن یہ بات کہ ہم ایک مشن پر ہیں، ایک امت دعوت ہے اور قیامت تک ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، یہ صدیوں سے ہم نے منصب بھول گئے. نتیجہ یہ ہے کہ جو قوم اپنا منصب بھلا دیتی ہے، اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتی، وہ پھیر دینے کے بعد ہوتی ہے، ختم کر دینے کے بعد ہوتی ہے. لیکن یہ تو خیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ امت کسی بھی کو تعداد ہو جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں بھی تو پھر کچھ لوگ پیدا ہوں، اس لیے ان کو زندہ نہیں دیتا، پھر ان میں سے کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. بگڑتی تو ہے یہ امت، لیکن پھر سدھرتی ہے، پھر سدھر جاتی ہے، پھر رات اس طرح ہوں معاون رہے نہیں تم میں روپی ہوں اولا پت کر رہے ہوں یا سبھی لوگ معلوم کروں، اتباع کرو اس ہدایت کی جو تمہاری طرف نہ بھی سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا ولی یا کارساز نہ بنا، کسی کی اتباع نہ کرو. یہ سورت کا موضوع ہے، مرکزی مضمون ہے، صرف اللہ کی اتباع کی جائے، اس قرآن کی اتباع کی جائے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرو. اس کے لیے، اس قرآن کے اس پیغام کے لیے پہلا کام تو آپ کا یہ ہے کہ یہ دعوت اور یہ سوچ، یہ ذہن مسلمانوں میں پیدا کیا. مسلمان اس سوچ سے، اس ذہن سے نہ آسنا ہو، یہ فکر نہیں ہے، فکر کو سدھارا جائے، عقیدے کو سدھارا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عقیدے اور اس فکر کے مطابق عمل کو دیکھا جائے، بنایا جائے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ پیغام، یہ منصب ہم نے جس جس کو بھی دیا اور اس نے اس کا حق نہیں ادا کیا ہے تو ہم نے اس کو تحس نہیں کر دیا، تباہ ہو. وہ کم نیل کرے تھے نہ رکھنا ہا پجا رہا باپ نہ گیا تم ہم پالوں، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہزار کو تحس نہس کر دیا. ان پر آزاد یا تو آیا رات کو جب وہ سو رہے تھے، سو کے پڑے رہے تھے، نہیں اس کو انہیں صبح اٹھنا نصیب نہیں، اور ان قائدوں یا دوپہر کے وقت لیٹے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے، ان پر آزاد آیا کہتے ہیں. اس لیے بچے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دعوت، اللہ کے استعمال خدا کے بندے تک پہنچائے. جب تک یہ باغام پہنچایا جاتا رہے گا اللہ کی رحمت سے نہ ہوگی. اس کے بعد ایک بات اور کہی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن وزن صرف حق کا ہوگا, باطل کا کوئی وزن نہیں, باطل کے ساتھ کتنی بھی کارنامے ہوں, کتنی بادشاہ ہوں, کتنے اقتدار ہوں, کتنی حکومتیں ہوں, کوئی ذکر نہیں ہوگا, کوئی وزن نہیں, وزن صرف حق کا ہوگا. اس کے معنی یہ ہے کہ حق تمہارے پاس ہے, لیکن اگر تمہارے حق کا وزن نہیں محسوس کیا جا رہا ہے تو میں یہ کہ کوئی کمی تمہارا ہے اپنے حق کا وزن محسوس کرانے کے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہی نہیں, اختیارات بھی دیے ہیں تمہاری زندگی نگران کے لیے, وسائل بھی فراہم کیے ہیں, لیکن پھر بھی تم سے تو روزگار نہیں ہے. اس کے بعد آج انہوں نے یہ سب قصہ بیان کیا ہے, چند باتیں اس میں سوچی. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کے فرد اول کو پیدا کیا آدم علیہ السلام, اور شیطان سے کہا کہ اس کو سجدہ اللہ تعالیٰ تھا وہ مان لے گا, لیکن اس نے فکر کیا, غرور کیا اور کہا میں بہتر ہوں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے فکر کے نتیجے میں اس سے کہا کہ تم سب سے گھٹیا ان کا نفس آ کر زمین ہو, پست ہو, سو بھجر دے دو, کوئی شکتی اتنا نہیں. چنانچہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب جب انسان نے یا انسانوں کی کسی گروہ نے یا کسی قوم نے غرور کیا ہے وہ پست ہو, جس طرح شیطان ہو, شیطان مزدور نکال باہر کیا گیا غرور کی وجہ سے. اس لیے کسی کو حق نہیں بولتا کہ اللہ کی دنیا میں وہ غرور کرے, تکبر کرے, گھمنڈ کرے, اپنے آپ کو عزت اپنے کو کمتر سمجھنے سے ملتی ہے, اور جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا وہ گیا.
بلاک کیا ہے جے این ایس 665 ڈارک گرین کار واشنگ سمبر
پلیز. شیطان نے کیونکہ تکبر کیا, کبر کیا, اور اللہ نے کہا کہ تم نے مجھے گمراہ کیا, اپنے کبر کو بتانے کے لیے کہ تم نے مجھے ایسا حکم کیوں کیا کہ میرا کبر ظاہر ہو, یعنی نظام اللہ کا بنا, حالانکہ کبر اسی کے اندر تھا, اگر اللہ کا حکم مان لیتا یہی بڑائی ہو. یاد رکھیے کہ جب آدمی اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا, حکم نہیں مانتا, وہ کبر میں مبتلا ہوتا, اور کبر کے معنی یہی ہے کہ حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. آپ دیکھتے ہوں کہ بحثیں ہوتی ہیں, گفتگویں ہوتی ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, میٹنگیں ہوتی ہیں, جو شخص حق سننے کے بعد ضمیر کہے اس کا جواب دے جا رہا ہے, لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ بات کسی مان لی تو پھر بڑا ہو جائے, اور میں ہوں یہاں کا باپ, میری بات اونچی رہ جائے گی, یہی وہ ہے خرنا, یہی وہ برائی ہے. اس لیے کہ حق کے آگے جھکنا یہی برائی ہے, صحیح بات کے آگے جھکنا یہی برائی ہے. آدمی جب اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, حق کے آگے نہیں جھکتا, اسی کا نام شبر ہے, اسی کا نام وہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیلی ذکر کیا ہے آدم و حوا. یہود کے یہاں یہ ان کی تاریخ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ حوا نے بہکایا آدم, شیطان نے حوا پر قبضہ کیا, حوا کو بہکایا, اور حوا نے پھر آدم علیہ السلام کو بہکایا. اس طرح گمراہی کی جڑ اور بہتانے کی جگہ حسن عورت، یہ ان کا نظریہ. اللہ نے اس کی تقریب کی اور کہا کہ نہیں، تو وسوسہ لہما شیطان، وسوسہ دل میں ڈالا اللہ نے، شیطان نے دونوں کے دل میں ڈالا. تو وسوسہ لہما، آدم و حوا دونوں کو بہکایا تھا. یوگی رہما معمولی انہما دن سوا دینا تاکہ وہ اپنے شرمگاروں کو ظاہر ہو. آدمی کی نیکی، بھلائی، شرافت شرم و حیات ہے، یاد رکھیے. اصل اخلاق کی بنیاد شرم و حیات. اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کی لغت میں شرم و حیات ان کو لگی بہت عجیب اور غریب بات. شرم و حیا کے لیے اس مفہوم کو، اس سینس کو جاننے والے مغرب نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملکوں میں ہم کتنے بھی گر گئے ہوں لیکن شرم و حیا کا پاس رہا کرتے ہیں. شرم و حیا اس مفہوم سے ضرور ہوتا ہے، اور شرم و حیا ہی سے چھوٹا دباؤ بنتا ہے، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، ماں باپ کا احترام ہوتا ہے، بھائی کا احترام ہوتا ہے، بڑوں کا احترام ہوتا ہے، شرم و حیا نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کی نافرمانی سے شرم و حیا جاتے ہیں. چنانچہ فارسی میں ایک مثل ہے، بے حیا بات جو ہر کے چار پائی تھی، جس کو بے حیا ہو جائے تو کس کی طرف گزرا ملے گی. بے حیا بات ہر چپائی کو، بے حیا ہو کر جو چاہو کر. اور عربی میں بھی مثل ہے، ادارن سستا سستا ماتے، جب تیرے پاس حیا نہیں رہی تو تو کچھ بھی کر سکتا جو چاہے کر. اصل چیز جو چیزوں سے روکنے والی ہے، برائیوں سے روکنے والی چیزیں ان کا ہوتا. آدم محمد نے جب خدا کی نا فرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شرمگاہوں کو کھول دیا. جو حفاظت کر رکھتی تھی اللہ نے وہ حفاظت لے لیا، پھر وہ پتوں سے چھپانے لگے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، یہ بہت نقطے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے جاندار بنائے سب کو صنفی آزاد دی، لیکن ان کے صنفی آزاد صرف صنفی آزاد ہے، شارٹ نہیں، چھپانے کی چیز نہیں. چھپانے کی چیز اور شرم کی چیز، صنفی آزاد کا شرم رکھنا یہ صرف انسان کو سکھا ہے، یہ شرف ہے انسان. اس کی فطرت اگر صحیح ہو تو اپنی شرم کا کبھی نہیں ہوگا، شرم محسوس کرتا. لیکن جب خدا کی نافرمانی میں یہ پڑ جاتا ہے تو بے حیا. جب شیطان کی نافرمانی، شیطان کی فرما برداری کی، آدم و حوا سے غلطی ہو گئی، نیوز بھی ارحما ماحول یا نما من سواد رہنا، ان کے ساتھ سمجھائیں سو گئی. شیطان قبضہ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے صنفی ہی پہلو سے، اور یہ انسان کا سب سے کمزور ہے. صنفی عمل کے وقت یہ انسان اپنی شرافت، بلندی، عظمت سب کو بھول جاتا ہے، بہت شریف نظر آتا ہے، لیکن اس عمل کے وقت بالکل اپنی عظمت بھول جاتا ہے. اور اسی پہلو کو، اس کمزور پہلو کو شیطان نے مارا، کسی کا حملہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرم و حیا کے لیے جو سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیا، کسی جاندار پر نہیں، ہر جاندار کو پر دیے، بال دیے، لیکن صنفی آزاد کے پھر کھڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پر کرم یہ کیا کہ اسے لباس پہننے کا طریقہ لباس کو سنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنے لباس بنا لیا، کہا لباس زلنا والے تھے، ہم نے فطرت میں تمہارے ڈالا، نازل کیا اوپر تم پر، انعام کیا اللہ نے اپنی طرف، ایک لباس دیا، اور لباس کا پہلا کام انسان یہ سمجھتا ہے، گمراہ قومیں یہ سمجھتی ہیں، آپ بھی یہی سمجھتے تھے کہ لباس کا کام یہ ہے کہ گرمی سے بچیں، زینت کے خیال زینت سے حاصل کر لیں، بھائی دارے کر لیں، اس سے چاہوں کا لباس بہت اعلیٰ ہوتا تھا، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ اس لباس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تمہیں شرم حیا سکھاتا ہے لباس، چنانچہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں شرم حیا واقع ہو، اور جو قومیں شرم و حیا سے آسنا نہیں ہوتی ان کی لڑکیوں کا لباس دیکھ لیجیے، شرم و حیا آئے تو لباس تو ہے، شرم و حیا نہیں ہے، چنانچہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی رہتی ہیں، یا اتنا باریک لباس ہوتا ہے کہ جسم کے ہٹے کو خراب نظر آتے ہیں، یا اتنا سست ہوتا ہے کہ جسم کے ہٹے کو خراب نظر آتے ہیں، تو لباس کا جو مقصد تھا اصل کہ شرم و حیا واقعی ہے، سواتی کو غریشا پہلا مقصد یہ بتایا، دیواری سواتی انہیں شرم و حیا بچتا ہے، چنانچہ عرب میں لوگ ننگے ہونے کو عیب نہیں سمجھتے، کسی کے سامنے بھی کہیں ننگے ہو جاتے تھے، حل یہ ہے کہ وہ اپنے مذہبی طواف جو مذہبی کرتے تھے خانہ کعبہ کے لیے، وہ بھی ننگے ہو کر کرتے تھے اور انہیں کوئی شرم نہیں تھی، اور ہمارے ہندوستان میں ہندوؤں میں ایک طبقہ ہے جو عظمت اور خدا رسیدگی سے سمجھتا ہے، ناگا ننگے رہتے ہیں، لباس نہیں پہنتے، حالانکہ ان کے پروہت ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں ہندوؤں کے، لیکن ننگے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی نعمت ان کی لباس کی تاکہ وہ شرم گاہوں سے چھپائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی ہے کہ وہ لباس اس تقوی ادارے کا ہے، لباس ہی نہیں لباس بھی تقوی کا پہلے، تقوی کا لباس وہ ہے جس میں انسان شریف نظر آئے، متکبر نظر نہ ہو، لباس تکبر کے لیے نہ پہنے، نمود و نمائش کے لیے نہ پہنے، عورت مرد جیسا لباس نہ پہنے، مرد عورت جیسا لباس نہ پہنے، اتنا باریک نہ ہو جس میں جسم جھڑ کے، اور اتنا لمبا چوڑا بھی نہ ہو کہ اس میں کبر کا لباس ہو، تقوی کا لباس ہو، صحیح انسانوں کا لباس ہو، وہ کپڑے پہنو جو صحیح انسانوں کے پہننے کی ضرورت، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا، ذال گنا آیا اللہ ہوں عزت کروں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کل امر ربی بالقسط، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے قسط کا، انصاف کا، کس میں انصاف کا، کہاں انصاف کا، ہر جگہ انصاف، اپنے پیٹ کے ساتھ بھی انصاف کرو، اس پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ بدہضمی ہو جائے، سوسائٹی میں بھی انصاف کرو، باپ کو باپ سمجھو، بڑے بھائی کو بڑا بھائی سمجھو، ماں کو ماں سمجھو، بہن کو بھائی کو بہن سمجھو، یہ بھی انصاف، ماں ہی انصاف بھی کرو کہ ہر ایک کو روزی پہنچ جائے، ہر ایک کو رزق پہنچ جائے، ایسا نہ ہو کہ رزق کی تقسیم غلط ہو جائے، کہ ایک تو نئے کھڑے ہو جائیں اور دوسرا دو وقت روزی کو کر سکے، پوری سوسائٹی میں ہر شعبے میں ہر جگہ عدل و انصاف ہو، اور آپ دیکھیں کہ عدل اور انصاف اور توازن ہی پر یہ پوری دنیا کا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی یہ توازن ختم ہو جائے، زمین و آسمان تباہ ہو، وہ ہر چیز انصاف کرتا ہے کل ربی بالقسط. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا رخ سیدھا اللہ کی طرف ہے, ہر مسجد کے نزدیک سیدھے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, کسی اور چیز میں دھیان تمہارا نہ ہو. پھر یہ کہ جب مسجد کے قریب آؤ حضور بھی نہ رکھوں تو پوری آرائش کے ساتھ زیبائش کے ساتھ آؤ. یہ بات نہیں ہے کہ جب آپ آفس جائیں دفتر جائیں کاروبار پر جائیں تو بہتر سے بہتر لباس پہنیں, لیکن اللہ کی مسجد میں جب آئیں تو گھٹیا بھٹیا پہن لیں. حضور زینت رکھوں گا تو مسجد پوری زینت کے ساتھ آئیں, تو بہتر سے بہتر لباس پہن کر تم کسی سوسائٹی میں مو کرتے ہو اس سے بھی بہتر لباس یہاں پہنتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. اس لیے حدیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ نے اسے نوازا ہے مال و دولت سے تو اس کے لباس سے اس کے کھانے پینے سے اس کے رہن سہن سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو تو وہ لائق تو بنایا گیا ہے لیکن وہ بخیل اپنے جسم پر بھی خرچ نہ کرے, گھر والوں پر بھی خرچ نہ کرے, کھانے پینے پر بھی خرچ نہ کرے, جمع کرتا رہے وہ مر جائے اور پھر مال رہ جائے. حضور نہیں نہ کوئی نہ کوئی مسجد فوراً یہ کہا کہ یہ تو مسجد کا حال ہوا لیکن اللہ نے جو جسم لیا ہے اس جسم کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے کھاؤ اور پیو حلو بچاؤ بہتر سے بہتر اچھے سے اچھے بولا آپ اسے خوب لیکن اسراف نہ ضائع نہ کریں. آپ نے کبھی غور کیا کہ مسجد کے ساتھ کیا جوڑ ہے اس کا؟ ہمارا اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ دین کے معنوں کی یہی ہے کہ آدمی موٹا جھوٹا کھائے, پرانا جمانا پہنے, پھٹا جمانا پہنے. دیندار آدمی کا مطلب ہے کھانے پینے سے, گھر سے اور مکان کے سجانے سے اور لباس کے سجانے سے کیا مطلب ہے؟ تھک چکے انسان دیندار انسان اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, بلکہ اس کے بعد سے اور کھولا ہے اس بات کو کہا ہے من ہر رب زینت اللہ ہندی اخرے بات بھی اللہ نے سب زیر زینت کی چیزیں آرائش کی چیزیں زندگی کو سجانے کی چیزیں اخرج العباد ہی اللہ نے نکالی ہیں, اس لیے کہ اس کو بندی سے استعمال کریں. وقت کا یہ بات میں رزق اور پاکیزہ رزق جو سرزمین میں پھیلا رکھا ہے اس سے تم استفادہ نہ کرو, وہ کافروں کے لیے شوق ہو ایسا نہیں ہے, بلکہ اور عجیب بات کہی اللہ تعالیٰ نے قل ہی للذین آمنوا فی حیات الدنیا, یہ پاکیزہ رزق یہ زینت کی چیزیں یہ زینت کا مکان زینت کے رہنے کی چیزیں قل ہی للذین آمنوا, یہ اللہ نے تو پیدا کیا صرف مومنین کے لیے, مومنوں کے علاوہ ان کو ملتا ہے کہ بھائی نہیں ملتا, اصل اللہ نے مومنوں کو ملتا ہے. البتہ دنیا میں مومن کو بھی ملتا ہے کافر کو بھی ملتا ہے, لیکن اصلا پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو. یاد رکھیے اس حق سے. آگے ایک بات اور کہی ہے خال سطحی عمر قیامہ, دنیا میں دونوں کو ملتا ہے کافروں کو بھی مومن کو بھی, لیکن یہ نعمتیں کافی جاگرس بے زمینت کی جینے قیامت کے دن خالص مومنین کو ملتے پھر کفار کا حصہ نہیں ہو دنیا میں تمہارے کو غیر مومن کیا ہے. یہ ذہن بنایا ہے اسلام نے پتہ نہیں کہاں سے پستی کی وجہ سے یہ ذہن ہمیں آیا کہ پھٹا پرانا رہنا گندے گندا رہنا یہ دینداری ہے, لباس کی فکر نہ کرنا یہ دینداری ہے, موٹا جھوٹا کھانا یہ دینداری ہے, نہ کھانا یہ دینداری ہے, برتوں پاپا کرنا یہ دینداری ہے. اسلام میں پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں زینت کے ساتھ آتا ہے, کہا کھاؤ پیو اور پھر یہ کہا کہ ہم نے یہ نعمتیں تمہارے لیے بھی پیدا کی، تم ناشکرے ہو گئے اگر نہیں کھاؤ، ناشکرے ہو گئے استعمال نہیں کرو، یہ زیب و زینت کی چیزیں تمہاری تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صاف لباس پہنتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ آج ہی آ سکتا ہے. بالوں میں کنگا کرتے تھے، زیب و زینت سے رہتے تھے، آرائش سے رہتے تھے، اور زیب و زینت کے پوری زینت کے ساتھ رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت یہی ہے کہ آپ زیب و زینت کے ساتھ رہے، آرام روایت کے ساتھ رہے، اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے. نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لیکن سمجھ میں ان کے آئے گی یہ سمجھنے والے دل میں ان کا سب سے گزر جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹھنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن جذب کون کرتا ہے اتنا، یہ اللہ کی توفیق ہے، اپنی توجہ پر ہے. جس طلب کے ساتھ بیٹھیں گے اسی طلب کے ساتھ ملے گا. میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے، قدم بھی اس کے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. آپ جو مسجد کی طرف آئے ہیں قدم اٹھا کے نہیں آئے، اٹھائے گئے ہیں، لائے گئے ہیں، اللہ لایا تب آئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی باتوں سے روکا ہے، اور ایک بات اور ذہن میں رکھی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، مجھے آرام بار بار پڑھنے کی، مجھے فرمائی ہے کہ جس دن آخرت میں اللہ کے حضور پہنچیں گے کچھ علم والے ہوں گے، کچھ عوام ہوں گے جو بے علم ہے جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں. اللہ کو نہیں چاہتا ہے کوئی عوام میں رہے بڑا بے پڑھا لکھا رہے. اللہ نے ہر ایک پر فرض کیا ہے کہ کم سے کم دین کا بنیادی علم ہر انسان سیکھے. طلب العلم نے خریدا اپنے مسلم و مسلم، ہر مسلم مرد ہر مسلم عورت پر دین کی طلب اور دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں عوام دنیا میں، وہ قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے یا عوام ہوں گے، قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. یہ جو عوام ہوں گے یہ کہیں گے، یہ پہلے جو آئے ہیں پہلا ان کو دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ خود گمراہ کیا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ذکر چلایا ہم سے، ان پیشواؤں نے قائدین نے ہمیں جو بتایا ہم نے کیا، ہم تو بے قصور ہیں، تم تو جانتے ہی تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ کلنے دے نہیں، دونوں کے لیے دگنا تھا، انہوں نے خود نہیں کیا اور تمہیں بہکایا، اور تم بہکے اور تم نے سیکھا نہیں جو جو میں تمہارے، اس لیے یہ کلنے دے دونوں کو دگنا تھا. اس لیے اس دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے قائدین مجھے گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ وہ کم از کم اتنا علم تو حاصل کرے کہ دین کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ امام کو لقمہ دے سکے. پورے فاتحہ میں کوئی بھولے امام تو آپ لقمہ دیں گے نہیں، یقیناً دیں گے. اس لیے گمارا رہے آپ کو اس طرح دین کی بنیادی باتیں یہ معلوم ہوں گی تو کوئی بہتا کرے، بہکانے کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان. اس کے بعد پھر اقوام عالم کی یہ خصے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، قوم سے قوم کس طرح تباہ کی گئی، کس طرح ہلاک کی گئی. یہ قصہ اور تھا، یہ روح تھا، بہت مانا خیز قصہ، لیکن سب میں ہوں گے اور کل یاد پر بھی جائیں گے ان شاء اللہ کل بیان کر دیں گے یاد رکھنے میں یاد میں ہے یاد دلا دیجیے گا یہ اب کے علاوہ کہیں گے یا کل کریں گے اصل میں ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ وہ دن ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال معلوم ہے نا آپ کو ایک صحابی شکایت میں لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ کہا کہ نماز میں لمبی لمبی سوچ کر آئے ہیں اور ہمیں نیند آتی ہے مزدور لوگ ہیں تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا آپ نے کہ کیا تم دین سے ان کو برگستہ کرنا چاہتے ہو مختصر طور پہ کہا اس میں غریب بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں سب کا لحاظ اس لیے زیادہ اشتیاق باقی رہے آپ کے اس لیے اور جس دن آپ کا پیٹ بھر جائے وہاں نہیں کہیں لگے بھائی پتنی نہیں کرتا ایسا آپ کے دعوان